لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات پڑھ دیجئے محمد. معدر قرآن کے عنوان سے مسلسل آپ کے سامنے چند عرائض حاصل کیے جا رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر کہ یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ، کہ قودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسانوں کو بنایا جائے گا اور ان پتھروں کو بنایا جائے گا کہ جو بت بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ یہاں ارشاد ہو رہا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. وضاحت کے لیے میں فقط ایک مثال آپ کے سامنے بیان کروں کہ اگر ہم یہیں پر کسی سڑک پر نکل جائیں اور ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر کوئی نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، اچانک ہمیں ایک شخص نظر آیا کہ جو خون میں لت پت ہے اور مرنے کے قریب ہے، بھلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کسی گاڑی نے اسے ٹکر مار دی ہے، مرنے کے قریب ہے، ایمان سے بتائیے اگر کوئی موجود نہ ہو ہمارا دل تڑپے گا تڑپے گا؟ یقیناً ہم چاہیں گے کہ جائیں اور اس کی جان بچائیں، چاہے ہم ڈاکٹری نہ جانتے ہوں، دوائیاں نہ جانتے ہوں، میڈیکل ہمارا سبجیکٹ نہ رہا ہو، لیکن ہم بھی کوشش کریں گے کہ جا کر اس کی جان بچائیں. اور اگر مثال میں ذرا تبدیل کر دوں کہ جو تیسرا شخص ہے، یہ تیسرا شخص نہ ہو، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہمارا ہی اپنا بچہ ہو جو خون میں لت ہے، نظر پڑتی ہماری، کیا ہوا بچہ، تمہیں کس نے مار دیا، اپنی گاڑی تیار رکھیں گے، گاڑی میں بٹھا کر اسے اسپتال پہنچایا جائے گا، مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر کریں گے، اپنے ٹائم کی پرواہ نہیں ہے، اپنے وقت کی پرواہ نہیں ہے، پیسوں کی فکر نہیں ہے، لیکن اس کی جان بچائیں گے. یہ جان کتنے عرصے کی ہے؟ یہ جان 60-70 ہو گیا، زیادہ سے زیادہ کوئی جی گیا تو 100 برس کی ہے. جس جان کے بارے میں ہم اتنے فکر مند ہو رہے ہیں کہ جس کی حد 100 برس سے زیادہ نہیں ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جان سے زیادہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو کہ جس کی کوئی مدت نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور جب انسان کسی کی جان بچاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اگر میں جان نہیں بچاؤں گا تو کیا ہوگا, کوئی مجھے آ کر ڈانٹے گا, مجھے آ کر ملامت کرے گا, کوئی ہے نہیں, موجود ہی نہیں, میں اکیلا ہوں, میں اکیلا اس کی جان بچا سکتا ہوں, اگر نہ ہوا تو کوئی نہیں اسے بچا سکتا ہے, انسان پیچھے بھی آ سکتا ہے, لیکن اگر انسان پیچھے اٹ گیا اور اس کی جان نہ بچائی تو کوئی اور ملامت کرے نہ کرے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے. ایک مرتے ہوئے آدمی کو چھوڑ دیا, ایک جاندار آدمی کو چھوڑ دیا, اگر جاندار آدمی کو چھوڑنے پر اتنی فکر مندی ہو رہی ہے تو کسی کے ایمانداری کو چھوڑ دیا جائے, کسی کے ایمان کو چھوڑ دیا جائے تو انسان کا دل کیسا مچلنا چاہیے. اسی لیے ایک استاد آیا اور ایک بچے کو تعلیم دے کر چلا گیا, یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ امام کا بچہ ہے, یہ امام کا بیٹا ہے. جب استاد آیا اور تعلیم دے کر چلا گیا تو امام نے اسے کتنا دیا؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام نے اسے 10,000 دینار دیے. دینار اور درہم میں فرق ہوتا ہے, درہم چاندی کے سکوں کو کہا جاتا ہے, دینار سونے کے سکوں کو کہا جاتا ہے. شکر ہے ہم اس زمانے میں نہیں تھے, اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو یہ شکر کر رہے ہوں گے یا یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی پڑھاتے. امام نے 10,000 سونے کے سکے عطا کر دیے, کس کو؟ جو قرآن کی تعلیم دے کر چلا گیا ہے. مطلب لوگوں نے حیرت کی, فرزند رسول یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ امام سمجھ گئے. امام نے فرمایا تم بھی اپنی جگہ صحیح سوچ رہے ہو, میں بھی اپنی جگہ صحیح سوچ رہا ہوں, تم نے بھی غلط نہیں سوچا, کیونکہ تمہاری نظر میں مال کی اہمیت ہے, میری نظر میں تعلیم قرآن کی اہمیت ہے. اس نے 10,000 دینار عطا کر دیے, اور عطا کرنے کے بعد کس پر عطا کیا ہے؟ پورے قرآن پڑھانے پر نہیں دیا ہے, ترجمہ تفسیر پڑھانے پر نہیں دیا ہے, فقط سورہ الحمد یاد کروائی تھی. تو امام نے اتنا عطا کر دیا کہ 10,000 دینار دے دیے. مجھے اندازہ کیجئے, مجھے بتائیے کہ اگر آج کے زمانے میں وہی استاد آ جائے اور پورا قرآن بھی پڑھا کر چلا جائے تو کتنے ایسے مؤمن ہوں گے جو واقعی قدر کرتے ہوئے اسے 10,000 دینار نہ صحیح 10,000 یہی پاکستانی روپے دے دیں, بہت بڑی بات ہو جائے گی. تو جس کی نظر میں جس کی اہمیت زیادہ ہے وہ اسی کو زیادہ بہتر سمجھے گا اور اسی کے راستے پر لگے گا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کرو, اور بچوں کی فکر کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیے بچانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ایک شخص آنکھ میں جلنا ہے, اسے بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے دھکا دیا جائے اور بچ جائے, طاقت کے زور پر بچایا جاتا ہے. لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس آنکھ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسانوں کو بنایا جائے گا. انسانوں کے اندر نمرود جیسے طاقتور بھی ہیں, فرعون جیسے طاقتور بھی ہیں, یہ سب طاقتور موجود ہیں, لیکن کوئی آنکھ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا. فقط وہی بچائے گا کہ جو تعلیم کا خیال رکھے گا, جو علم کا خیال رکھے گا. علم کے بغیر اس آنکھ سے نہیں بچا جا سکتا, اور یہی سبب ہے کہ مشرکوں کے درمیان, کافروں کے درمیان جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ یہ آیت نہیں نازل ہوئی کہ قل ہو اللہ احد, اے رسول یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ مشرک شرک نہ کریں, توحید پرست بن جائیں, یہ اعلان نہیں کیا جا رہا ہے. یہ سب کے سب شراب پینے والے ہیں, شراب کی حرمت کا حکم نہیں دیا جا رہا, جوئے کی حرمت کا حکم نہیں دیا جا رہا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایسے انسانیت کے ستم اور ظلم نہ کرو کہ اپنے زندہ بچوں کو, اپنے زندہ بیٹیوں کو درگور کر رہے ہو, یہ نہ کرو, یہ حکم نہیں دیا جا رہا. نہ توحید کا حکم ہے, نہ رسالت کا حکم ہے, نہ قیامت کا حکم ہے, نہ نماز کا حکم ہے, نہ روزوں کا حکم ہے, نہ شراب کی حرمت کا حکم ہے, نہ جوئے کی حرمت کا حکم ہے, کسی چیز کا حکم نہیں ہے. جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہ کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اے حبیب پڑھیے, اور جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں یہ پیغام پہنچائیے کہ پڑھیے. سب سے پہلی جس چیز کا تعلیم دی جا رہی ہے وہ پڑھنے کی تعلیم ہے. بتلا دیا کہ اگر جہالت دور ہو جائے گی یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے, اگر جہالت دور ہو جائے گی سب کے سب مومن بن جائیں گے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا. اپنے اور معبود کا رشتہ بتا دیا. خلق الانسان من علق, کس کے پیدا کیا؟ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم, پڑھیے اس رب کریم کے نام سے, الذی علم بالقلم, جس نے تمہیں قلم کے ذریعے تعلیم دی. تعلیم کا تذکرہ ہے قرآن, خدا کی رحمانیت کا تذکرہ نہیں کر رہا, غفاریت کا تذکرہ نہیں کر رہا, ستاریت کا تذکرہ نہیں کر رہا. تعلیم, تعلیم دی اس نے. علم الانسان ما لم یعلم, اس نے وہ کچھ سکھایا تمہیں جو تم نہیں جانتے. رسول مدینے میں گئے, مکے کی سختیاں جھیلنے کے بعد جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے میں جانے کے بعد انہوں نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلا پانی کی قلت تھی, کیا کنواں کھدوایا, مکانات نہیں بنے ہوئے تھے, یہ سب کے سب ہجرت کر کے آئے تھے, مہاجرین تھے, مکانات نہیں بنوائے, سب کے سب بے لباس تھے, لباس کا مسئلہ تھا, نہیں کہا کہ لباس سلوانے کے لیے کھیتی باڑی شروع کر دو, کھانے کا مسئلہ تھا, کہا نہیں کہا کہ زراعت شروع کر دو. کس چیز کا سب سے پہلے عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے مدینے جانے کے بعد جس چیز کی سب سے پہلے بنیاد رکھی ہے وہ ہے مسجد, مسجد نبوی بنوا لی. اگر مسجد آباد ہے تو جہالت خود بخود دور ہوگی, یہ مدینے والے بھی مسلمان بنیں گے, یہ مکے والے بھی مسلمان ہو جائیں گے اگر جہالت دور ہو گئی, جہالت ختم ہو گئی. اور پھر آپ ذرا تصور کریں, اسلام میں دو اہم شخصیتیں نظر آتی ہیں, بلکہ کہنا چاہیے تاریخ اسلام میں, ایک وہ ہے جس نے اسلام کی راہ میں سب سے زیادہ رکاوٹیں قائم کی ہیں, اور ایک وہ ہے جس نے اسلام کی راہ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, جس نے سب سے زیادہ مخالفت کی تھی اس کا نام رکھ دیا ابو جہل, اور جس نے سب سے زیادہ اسلام کی راہ میں قربانیاں دی اس کا نام رکھ دیا باب مدینۃ العلم. تو جہاں جہاں جہالت ہوگی وہاں ابو جہل کی وراثت ہوگی, جہاں جہاں علم ہوگا وہاں باب مدینۃ العلم کی امامت ہوگی. گروپ پڑھ دیجئے گا محمد. سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ سکھاؤ, اور پھر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم, افسوس ہے ان پر, افسوس ہے ان پر. یہ جملے اس وقت کہیں کہ جب ایک مرتبہ میدان میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں, اور اللہ کے رسول کو بچے سے بہت پیار تھا, بچوں سے بہت محبت ہوتی تھی. ہمارے یہاں کچھ ایسا طریقہ کار بن گیا ہے کہ جو جتنے مقدس ہوتے ہیں, جو جتنے بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں, وہ اتنے ہی بچوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. رسول اللہ محبت کیا کرتے تھے, پیار سے بات کیا کرتے تھے. جب ایک مرتبہ ان پیارے پیارے بچوں کو دیکھا تو ایک منظر یاد آیا, علم غیب کے مالک کے منظر یاد آیا. کہتے ہیں ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم, افسوس ہے ان بچوں پر کہ جو آخری زمانے میں پیدا ہوں گے. کس کی وجہ سے؟ من آبائہم, ان کے ماں باپ کی وجہ سے. مطلب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ امن آبائہم مشرکون, کیا ان کے ماں باپ خدا نہ خواستہ کیا مشرک ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں. امن آبائہم الکافرون, کہ ان کے ماں باپ کافر ہوں گے؟ نہیں. یعنی صحابہ تو سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو اگر لعنت کی جا رہی ہے تو یا تو ان کے ماں باپ کی وجہ سے اگر کی جا رہی ہے تو مشرک ہوں گے, کافر ہوں گے, یہودی ہوں گے, عیسائی ہوں گے, اس لیے کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں, بل من آبائہم المسلمون, ان کے ماں باپ مسلمان ہوں گے. ولکن لا یعلمونہم شیئا من الفرائض, لیکن یہ اپنے بچوں کو واجبات میں سے کوئی چیز نہیں سکھائیں, واجبات کی تعلیم نہیں دیں. قرآن کہہ رہا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, فلولا, قرآن مجید میں لولا جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے, اکثر مقامات پر جہاں توبیخ کے مقامات ہیں وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی ڈانٹ ہے, تم یہ کیوں نہیں کر رہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, تمہارے قوم میں سے ڈانٹ ایسی ہے کہ جو کسی فرد پر نہیں, پوری قوم پر ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنا ایک گروہ تیار کرو, ایک اپنی ایسی پارٹی تیار کرو. تحریکیں ہمارے یہاں بہت چلتی ہیں, ایک پارٹی ایسی تیار کرو کہ لیے تفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. وہ گروہ کیا کرے گا؟ گروہ کا کام یہ ہے کہ دین کے اندر غور و فکر کرے, تفقہ کرے, علم فقہ حاصل کرے. ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم, اور پھر آ کر بشارت نہیں دے کہ میں نے اتنا پڑھا ہے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہاری شفاعت ہو سکتی ہے, تم تو جنت میں یہی جانے والے ہو, کوئی فکر نہیں ہے. شفاعت کا عقیدہ ہمارا بہت مضبوط عقیدہ ہے اور اس پر کوئی بحث کوئی کلام نہیں ہے, لیکن شفاعت کے اندر بھی درجے ہیں اور شفاعت کے اندر بہت بڑی تفصیلات ہیں. یہ کیا اگر کہیں گے فَلِيُنذِرُوا, یہ جب اپنی قوم کی طرف پلٹیں تو انہیں بشارت نہ دیں, انہیں ڈرائیں, لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, شاید ان کے ڈرانے کی وجہ سے ڈر جائیں. تو اگر پلٹا ہے انسان, علم دین حاصل کر کے پلٹا ہے, تو خوشخبریاں سنانے والا نہ بنے. علماء کرام کا, خطبہ عزام کا اصل کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر ممبر ملا ہے تو اسے تبلیغ دین کے اس راستے میں استعمال کریں کہ جس سے قوم فلاح و بہبود کی طرف جائے, پروردگار کے راستے کی طرف جائے. اور عمل بالمعروف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عمل بالمعروف کرنے کے بھی طریقے ہیں. ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے, جہاں کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا فوراً ٹوک دیا, منع کر دیا, اس طرح کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن جب اپنے بچوں کو سکھانے کا حکم دے رہا ہے تو کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. قرآن حضرت لقمان کی مثال دے رہا ہے. کیسی مثال ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ يَعِظُهُ, یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا یا بنیا, یہ بنیا ایسا لفظ ہے جو تاریخ میں جہاں جہاں استعمال ہوا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیار و محبت سے بات کی جا رہی ہے. یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کا شرک نہ اختیار کرنا, ان الشرک لظلم عظیم. اور بچوں کو سکھائیں, کیوں اسے منع کیا جا رہا ہے, کیوں اسے روکا جا رہا ہے, بتائیں ان الشرک لظلم عظیم, اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم عظیم ہے. لاجک کے ساتھ, وجہ کے ساتھ بتائیں کہ ہم تمہیں روک رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم, بتانے کے طریقے ہیں. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن. صرف ایک طریقہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی طریقے سے امر بالمعروف کیے جا رہے ہیں, نہیں, ایک طریقہ نہیں ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ, سب سے پہلا طریقہ یہ کہ حکمت انگیز باتیں کی جائیں, اچھی باتیں کی جائیں, اور اسی حکمت انگیز باتوں سے وہ قائل ہو جائے تو بہت اچھا ہے. والحسنہ, اور نیکیوں کی باتیں کی جائیں, اگر یہ کرو گے تو وہ ملے گا. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, پھر مرتبے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جاتے ہیں, اور پھر ان سے بحث کرو, پھر ان سے مناظرہ کرو. یہ تو آخر کی منزلت ہے, ورنہ شروع میں اگر وہ پیار محبت سے بات مان جاتے ہیں اس کا راضی کر لو. تمام براجین فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنے کے چار طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رویے سے, اپنے بیہیویئر سے, اپنے کردار سے بتاؤ کہ یہ کام صحیح نہیں ہے. یعنی زبان استعمال نہ کرو, اپنے رویے سے بتلا دو کام صحیح نہیں ہے. اور ماں باپ جانتے ہیں اگر کسی کام سے روکنا چاہیں تو اپنے رویے سے بتلا سکتے ہیں کہ یہ کام مجھے پسند نہیں آیا ہے. پانچ امام, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم, لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاؤ لیکن خبردار اپنی زبان استعمال نہ کرنا. تو کیسے بلائیں؟ اپنے کردار کے ذریعے. کردار کے ذریعے جو آتے ہیں وہ صحیح پکے مسلمان بن جاتے ہیں. کردار کے ذریعے بلاؤ. پہلا طریقہ مراجعین فرماتے ہیں کہ اپنے کردار کے ذریعے بلاؤ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر نہیں مانتا ہے تو زبان کے ذریعے, پھر بھی اگر نہیں مانتا ہے تو اسے مارنے کی اجازت ہے, لیکن کیسا مار, کیسی مار ہے, باقاعدہ اس کے اندر بحث ہے علم فقہ کے اندر, جس کے اندر بتلاتے ہیں کہ انسان کو اپنے ہاتھوں کو کس طرح رکھنا ہے, اس کے چہرے پر کس طرح مارنا ہے, چہرے کے علاوہ اور کوئی جسم کا اعضا ہے تو کیسے اس کو مارنا ہے. تو اس کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, آپ بتائیے کیا یہ کوئی مارنے کا طریقہ ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ شہادت والی انگلی اٹھائے اور اپنی آخری انگلی, ان دونوں انگلیوں سے اگر مارنا چاہتا ہے تو اتنا مارے کہ اس کو سرخ نہ ہو. اب مجھے بتائے کہ اس مارنے اور بچے کی ہنسی نکلے گی اور ڈانٹ سنے گا, کیا کرے گا. لیکن اگر ماننے کا طریقہ ہے تو بہت آہستہ آہستہ کر کے آگے بڑھو. اور اگر اس سے بھی بات نہیں مانتا تو پھر آگے بولنے کی اجازت نہیں ہے, آگے مزید ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. سر کر دینا یہ بڑی منزلت ہے, آگے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. اور آخری منزل یہ آتی ہے کہ قتل اور زخمی کر سکتے ہو, لیکن قتل اور زخمی کب کر سکتے ہو؟ سارے احکامات کے اندر نہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہو اور ہم نے تماچا مار دیا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. روزے نہیں رکھ رہا اور ہم نے مار دیا, کوئی طریقہ نہیں ہے. حج پر نہیں جا رہا ہم نے مار دیا, کوئی طریقہ نہیں ہے. کہا جو سب سے بڑے بڑے احکامات ہیں, کوئی خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جا رہا ہو, بات نہیں سن رہا ہے, وہاں قتل کرنے کی اجازت ہے. اور وہاں پر بھی ہے کہ پہلے زخمی اگر کر کے بچ سکتا ہے تو زخمی کر کے بچاؤ, کیونکہ خانہ کعبہ کی حرمت بہت ہے. اگر کوئی کربلا کے مزار کو گرانے جا رہا ہے, اگر ایسے نہیں مانتا ہے تو اسے زخمی کر کے گراؤ, اگر وہ زخمی ہو کر بھی نہیں مانتا ہے تو پھر اسے قتل کرنے کی اجازت ہے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلنے والے ہیں. تو امر بالمعروف کے اندر جو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کردار سے بتا دو, اپنے رویوں سے بتلا دو. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے گزارش کروں کہ اگر ان ساری شرائط کا انسان خیال بھی رکھے کہ مجھے امر بالمعروف ایسے کروانا ہے, اس کے باوجود امر بالمعروف کا بچوں پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا اگر ایک چیز ہمارے اندر موجود ہو. وہ چیز کیا ہے؟ وہ کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء امام حسین نے سمجھایا, جہاں کربلا کے میدان کے لیے نکلے ہیں تو جگہ جگہ پر رک رک کر اپنے مشن کو واضح کیا, میں کیوں جا رہا ہوں. بتلایا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, وہی امر بالمعروف نہیں عن المنکر. جگہ جگہ پر رک رک کر اپنے مشن کو واضح کیا, مجھے سمجھو میں کون ہوں. جب کربلا پہنچ چکے ہیں تو امام نے کتنے خطبے دیے نہیں معلوم, لیکن اتنا معلوم ہے کہ جب صبح عاشور ختم ہو گئی اور سورج نکل آیا, ابھی تک جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, عاشور کی جنگ اب تک شروع نہیں ہوئی تھی, امام نے سارے لشکر کو تیار کیا, پریپیئر ہے سارا لشکر جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے, کیونکہ اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے ہتھیاروں کو اپنے پاس رکھ لو, سامنے والے مارنے کے لیے آ رہے مر جاؤ. اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا, لڑائی کرو, جنگ کرو, جہاد کرو, جنگ تو کرنا ہے. لیکن جب سارا لشکر تیار ہو گیا تو امام نے آخری خطبہ یہ دیا انہیں سمجھانے کے لیے کہ اپنے گھوڑے کو آگے لے کر گئے اور اس جگہ پر پہنچے کہ جو میدان جنگ بننے والا تھا, لشکر عزیز سامنے نظر آ رہا, دیکھا کہ امام حسین آگے آ گئے, سب سننے کے لیے تھوڑے قریب آئے. امام نے جب لشکر عزیز کو دیکھا تو پہلے اپنا تعارف کروایا, مجھے پہچانو میں کون ہوں, آج عاشور کا روز ہے, مجھے پہچانو میں کون ہوں. آج بھی کوئی بدل کے آ سکتا ہے, حسین اسے معاف کر دے گا, لیکن مجھے پہچانو میں کون ہوں. خطبے کے تین حصے مولا کے, پہلا حصہ اپنے خاندان سے تعارف کرواتے ہیں, پہچانو مجھے کون ہوں, میرا نانا رسول خدا ہے, میری نانی ختیجہ طاہرہ ہے, میرا بابا علی مرتضیٰ ہے, میری ماں فاطمہ زہرا ہے, میں صفا و مروہ کا مالک ہوں, میں خانہ کعبہ کا وارث ہوں, مجھے پہچانو میں کون ہوں, میرا خاندان یہ ہے. پھر اپنا فضائل کے ذریعے تعارف کروایا, مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں وہ ہوں جس کے لیے رسول ناکا بن جایا کرتے تھے, میں وہ ہوں کہ جب میں محفل میں داخل ہوتا تھا تو رسول ممبر سے نیچے تشریف لے آیا کرتے تھے, میں وہ ہوں جس کے لیے رسول سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے. اپنا فضائل کے ذریعے تعارف کروائے. پھر شریعت پر آئے, کہا فرض کرو تم میرے خاندان کو نہیں جانتے ہو, نہیں مانتے ہو, میرا یہ سارے فضائل نہیں مانتے ہو, لیکن اتنا تو بتاؤ میں مسلمان ہوں, میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا اسلام میں قتل کرنے کی اجازت ہے کسی مسلمان کو؟ کسی کافر کو قتل کرنے کی بلا وجہ اجازت نہیں ہے. میں نے کون سی ایسی خطا کی؟ کیا میں نے تمہارے قبیلے میں سے کسی شخص کو مار دیا ہے؟ کیا میں نے کسی بچے کے باپ کو مار دیا ہے؟ میں نے کون سی ایسی خطا کی ہے؟ اپنا شریعت کے ذریعے تعارف کروایا. جب سارا تعارف مکمل ہو گیا اس کے بعد مولا حسین فرماتے, بڑا عجیب جملہ ہے, کہتے ہیں سارا تعارف سننے کے بعد مجھے معلوم ہے کہ تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ حسین کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے جو میرے چشمہ ہے کہ گردن پر نازو گردن پر تیر چلانے والا ہے وہ ضرور چلائے گا, مجھے معلوم ہے تم پر اثر نہیں ہوگا. جو عباس کی شانوں کو قلم کرنے والا ہے وہ ضرور کرے گا, مجھے معلوم ہے. جو میری گردن کو کاٹنے والا ہے وہ ضرور کاٹے گا, مجھے معلوم ہے. لیکن وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ عجیب وجہ بتائے. فرماتے لقد ملئت بطونکم من الحرام, کیونکہ تم سب کے پیٹ مال حرام سے بھرے. جس کا شکم مال حرام سے بھرا ہوا ہو, مجھ حقیر فقیر کی بات تو چھوڑیے, طالب علم کی بات تو چھوڑیے, عالم کی بات چھوڑیے, مجتہد مرجع کی بات چھوڑیے, نبی اور رسول کی بات بھی چھوڑیے, امام حسین کی بات بھی اس شخص پر کوئی اثر نہیں کر سکتی جس کا پیٹ مال حرام سے بھرا ہوا, وہ نہیں سیکھ سکتا, ختم ہو گیا ایمان. اب اسے جتنا سکھا دیجیے سمجھنے والا نہیں ہے جو مال حرام کھانے والا. اور یقیناً جتنے بھی مومنین ہیں, ترہ امتیاز رہا ہے ہمارا, کہ کبھی کسی نے مال حرام چوری کر کے نہیں کمایا ہے، ڈاکوں کے ذریعے نہیں کمایا ہے، اور رشوت لینے والے ماشاءاللہ سے بہت کم ہوتے جا رہی ہے تعداد، سود کھانے والوں کی تعداد ایسے ایسے کم ہوتے جا رہی ہے جیسے جیسے علم دین حاصل کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا سارا حلال مال حرام مال بن رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ قرآن نے آواز دی، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. سورہ انفال کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے جان لو اگر تم نے کمایا ہے، زحمتیں برداشت کی ہیں، محنتیں کی ہیں، اس کے بعد حلال مال بھی کما لیا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اللہ کے لیے خمس ادا کر دو. یہ سارا انسان کا حلال پیسہ اس وقت حرام بن جاتا ہے کہ جب خمس انسان نہ نکالے. عجیب بات ہے، ذہن میں تصور آتا ہے یہ کیسی بات ہے، محنت ہم کر رہے ہیں، زحمتیں ہم برداشت کر رہے ہیں، اس کے بعد حلال راستوں کو بھی دیکھیں، حلال راستوں سے جب پیسہ کما لیں تو اس کے بعد کہتا ہے کہ خمس نکالو، یہ کیسی عجیب بات ہے. اگر یہ عجیب بات لگتی ہے تو اس کا مطلب ایک بنیادی مسئلہ اب تک واضح نہیں ہو سکا ہے، جو مسئلہ میں گزارش بھی کر چکا ہوں کہ یہ ہمارا مال ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. نہ مال ہمارا اپنا ہے، نہ جان ہماری اپنی ہے، نہ اولاد ہماری اپنی ہے. جو چیز انسان کی اپنی ہوتی ہے اسے حلال اور حرام بنائے وہ بنائے، لیکن جو خدا کی عطا کرتا ہے، جو مال بھی خدا کا عطا کرتا ہے، جان بھی اسی کی دیوی ہے، اولادیں بھی اسی کی دیوی ہیں، تو انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. جسے وہ کہہ دے کہ حرام ہے وہ حرام ہے، جسے کہہ دے حلال ہے وہ حلال ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ فقط 20% پر کہا کہ یہ ہماری راہ میں خرچ کر دو، اور اس کا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا ہے، اس کا بھی فائدہ تمہاری طرف ہی پلٹنے والا ہے. قوم میں انسان خرچ کرے گا، قوم ہی کی طرف پلٹے گا. بس اگر یہ نقطہ واضح ہے کہ انسان اپنے گھرانے میں ایسے بنیاد کو رکھ دیا ہے کہ مال حلال آ رہا ہے، تو آہستہ آہستہ بچے نیکی کے راستے کی طرف چلتے جائیں گے، پھر انسان بے فکر ہو جائے، راستہ انسان کا کلیئر ہے، پھر عمل بالمعروف آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کردار کے ذریعے انسان اپنے بچوں کو سدھار سکتا ہے، پھر مشکل نہیں. اور بس گزارش میں یہ کروں کہ اگر عمل بالمعروف کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے، جو آپ دیکھ لیں گے رسالات عملیہ کے اندر، کہ انسان کے پاس معلومات مکمل ہو. کبھی کبھار ہوتا بھی ایسا ہے کہ انسان کے پاس معلومات نہیں ہوتی اور کسی چیز کے بارے میں امر نہیں کر رہا ہوتا ہے. خود معلومات اگر مکمل نہیں ہے، اور یہ واقعہ ہوا بھی ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، بزرگان تو سمجھ جائیں گے، کہ ایک شخص نے اپنی پیاس بکوانے کے لیے ایسے ایسے امر نہیں کیے ہیں، صحابی رسول مل گئے اور کہا کہ ہمیں تو اپنی پیاس بکوانی ہے، آپ کوئی ایسا راستہ تلاش کیجئے کہ پیاس بھی بک جائے اور یہ سب کے سب مسلمان نیکی کے راستے کی طرف بھی چلے جائیں، انہیں جنت کی راہ بھی دکھا دیجئے. کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ ان کے یہاں تو فیکٹری لگی ہوئی تھی، کہا ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور وہ حدیث تیار کی جو بڑی خوبصورت لگی، اور سر سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، کہنے لگا کہ جو افسحہ کی پیاس یہاں مدینے میں رہ کر کھائے گا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مکے میں رسول اللہ کی زیارت کرے، وہ پیاس میں ٹوٹ پڑے سب. تو اگر امر و نہی بھی انسان کر رہا ہے تو راستہ یہ ہونا چاہیے کہ حدیثیں سچی ہوں، فتوے سچے ہوں، آیتوں کے ذریعے انسان امر و نہی کر رہا ہوں، ورنہ اگر راستے خراب ہو جائیں گے تو مسئلہ بہت خراب ہے. ایک مرتبہ پانچ امام کے زمانے میں بھی ایک شخص آ کر پانچ امام کے نام سے حدیثیں سنا رہا تھا کہ میں نے محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت سنی ہے کہ یہ ایسا ہے. ابھی روایتیں سنایا جا رہا ہے، اس نے یہاں تک کہ پانچویں امام کو دیکھا بھی نہیں تھا اور روایتیں سنا رہا ہے، یعنی اپنی فضیلت میں اضافہ کر رہا ہے کہ میں نے ان سے سن لیا ہے، میرے پاس اتنا علم ہے. جب سناتا رہا سناتا رہا سناتا رہا، ایک مرتبہ اتفاق سے خود امام ہی مل گئے، اور امام مل گئے، امام کے سامنے امام ہی کی حدیث سنا دی، وہ جو خود بنائی ہوئی تھی کہ میں نے محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے سنا ہے. امام کہتا ہے کبھی تم نے اسے دیکھا بھی ہے؟ کہاں میں تو دیکھا ہے. کہا تم اسے جانتے ہو کون ہو؟ وہ میں ہوں جس کی تم نام دے رہے ہو. گروپ پڑھ دیجئے محمد والا. تو تو تبلیغ دین کے اندر جو سب سے پہلی شرط ہے وہ اپنی معلومات مکمل ہو, اور پھر طریقہ کار کیا ہے, وہ یہ چار طریقے ہیں. کربلا کے میدان کے اندر بھی سرکار شہید الشہداء جو امر بالمعروف کرنے کے لیے نکلے ہیں, طریقے سارے اپنائے ہیں. مکے سے کربلا کا جو سفر ہے, مکہ چھوڑ دیا, خانہ کعبہ چھوڑ دیا, مسجد الحرام چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دی؟ وہاں پر بھی امر بالمعروف ہو سکتا تھا, خون بہایا جا سکتا تھا, آخری منزل آ سکتی تھی, لیکن کہا نہیں, حرمت, خانہ کعبہ کی حرمت سب سے زیادہ ہے, اس لیے وہاں سے نکل گئے. اور پھر کربلا کے میدان میں وہ کام کیا جو آخری حد تھی, امر بالمعروف کا یہ آخری کنارہ. بس صبح عاشور آ گئی ہے, اور صبح عاشور کے آتے ہی اب حسین فقط جنازے اٹھا رہے ہیں, حسین صرف لاشیں اٹھا رہے ہیں. لیکن اب کیا دیکھتے ہیں کہ بار بار دو شہزادے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں اور مرنے کی اجازت مانگتے ہیں. یہ کون سے دو شہزادے ہیں؟ یہ بھانجے ہیں حسین کے, ایک کا نام اون ہے, ایک کا نام محمد ہے. کبھی حسین کے پاس آتے ہیں, کبھی اپنی اماں کے, اپنی اماں کے خیمے میں جاتے ہیں. اب جو ایک مرتبہ خیمے میں آئے اور زینب نے شکل دیکھی کہ اون محمد آئے ہوئے ہیں, کہا السلام علیکم یا اماں, اماں ہمارا سلام قبول کیجیے. زینب نے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن وہ پھیر لیا. کیا کہتی ہے؟ ہر ماں دعا کرتی ہے میرے بچے زندہ رہ جائے. زینب دعا کرتی ہے, ارے اب تک زندہ ہو. بعض روایتوں کے مطابق علی اکبر کا لاشا بھی آ چکا تھا, لیکن اب جو اولا محمد خیمے میں آئے, زینب نے کچھ اور نہ پوچھا, کہا اولا محمد جا کر اپنے مامو جان سے اجازت لو اور جنگ کرو. کہتے دس سے ادب جوڑ کر, اما ہم کیا کریں, بار بار مامو کے پاس جاتے ہیں اور شہادت کی درخواست کرتے ہیں لیکن مامو بار بار رد کر دیتے ہیں. اگر آپ سفارش کرتے ہیں تو مامو رد نہ کریں گے. ایک مرتبہ حسین کو خیمے میں بلایا اور زینب نے کہا, بھیا حسین, زینب نے آج سے تجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے لیکن ایک حاجت لے کر آئی ہے. حسین کہتے ہیں, ہاں ہاں بتاؤ میں بہن زینب, میری بھی تمنا ہے کہ کوئی حاجت پوری کر دوں, کوئی سفارش پوری کر دوں. بس زینب نے کہا کہ کوئی حاجت نہیں ہے, صرف یہ حاجت ہے کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. حسین نے کس دل سے سنا ہوگا لیکن وعدہ کر چکے تھے, کیا کچھ نہ کہوں گا, جاؤ اپنے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو. اور جب اولو محمد چلے ہیں, کس طرح سے جہاد کیا ہے, زینب کے لال رنگ کی فضاؤں پر چھا گئے, کچھ پل میں لشکروں کے قدم ڈگمگا گئے. گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا, حیدر کے ساتھ کیا جعفر تیار آ گئے, اس شہر کے ساتھ جنگ کی ہے. اور جنگ کرتے کرتے جب دونوں شہزادے زمین کربلا پر گرے, آواز بھی مولا مرد کو آئی ہے, ایک طرف سے عباس چلے, ایک طرف سے حسین آگے بڑھے. ایک نے ان کو لاشے کو اٹھایا, ایک نے محمد کے لاشے کو اٹھایا. جب دونوں شہزادے خیمے میں پہنچے, تاریخ یہ کہتی ہے یہ واحد بی بی تھی جس کے بارے میں تاریخ متفق ہیں کہ اپنے جناز, اپنے بیٹے کے جنازے کی شکل نہ دیکھی, بس اسے شکر میں چلے گئی. مالک تیرا احسان ہے, میری دونوں قربانیوں کو قبول کر لیا. اور تاریخ گواہ ہے اس کے بعد زینب نے کبھی اول محمد کی شکل نہ دیکھی, اول محمد کو یاد نہ کیا. شام غریبہ گزر گئی, شام کا زندان بھی گزر گیا. جب مدینے کی منزلیں آئے اور اس گھر میں داخل ہوئی جہاں اول محمد کا کمرہ تھا, ایک مرتبہ اول محمد کے کپڑوں کو دیکھا, اول محمد کے بستر کو دیکھا, اول محمد کی خوشبو کو سونگا, بے اختیار کہا, یا اول محمد, یا اول محمد. یہاں اول کپڑا ڈھونا تھا, دوسرے کمرے سے عبداللہ باہر آئے, کہا ضعیفہ تو میرے بچوں کو کیوں پکارتی ہے, تیرا میرے بچوں سے کیا تعلق ہے؟ بس زینب نے اپنے سپیر بالوں کو ہٹایا, کہا عبداللہ
تم نے بھی ہمیں نہ پہچانا. ہاں کیسے پہچانتے جب مدینے سے چلی تھی بال سیاہ تھے کمر سیدھی تھی اب بات ساتھ ہے جب مدینے لوٹی ہوں کمر کم ہو چکی ہے بال سفید ہو چکے ہیں نہ اکبر ہے نہ بات ہے.
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام قلب ينقلبون بعدما نتجاوز محمد وآل محمد کا جہاں جہاں لے تشیع آبادی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما ہمیں سیرت محمد وآل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما بے اولاد مومنین کو اولاد صالح عطا فرما جو رزق حلال کی پریشانی میں مبتلا ان کے لیے رزق حلال عطا فرما حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے خادمین ناصرین عاشقین و محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.